الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو اور بھائیو, آپ کو معلوم ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ان پروگرس ہے, اس کی آج 18 تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیرت کا ایک عظیم واقعہ صلح حدیبیہ وہ اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں واقع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی تھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا, اور ظلم و تشدد کے بازار گرم ہوئے. اولاً مسلمان ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے, اور ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ براہ راست کوئی باقاعدہ دست اندازی نہیں ہو سکی, انسٹنٹینیس ایکشنز ابو جہل کے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوہلی ڈلوائی, آپ کے گلے میں چادر کا پندہ لگوایا, ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. لیکن کوئی باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسالٹ مکے کے اس قبائلی معاشرے کے اندر ممکن نہیں تھی. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا, اس میں صرف کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا اس کا حلیف. اس قبیلے کے اندر مختلف خاندان تھے, بنو ہاشم, بنو مروان, بنو امیہ, بنو تین وغیرہ وغیرہ. ہر خاندان کا اپنا ایک نظام تھا, اور خاندان کے سربراہ کی اجازت کے بغیر خاندان کا کوئی فرد برائے نام تھا, اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو ابو طالب خاندان بنو ہاشم کے سربراہ تھے, اور انہوں نے سربراہی کا حق ادا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. یہ ذہن رکھیے گا کہ پروٹیکٹ کرنا اور شے ہے, اور کسی کو فائنینشلی سپورٹ کرنا یہ اور شے ہے. ابو طالب اتنے امیر آدمی نہیں تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ کھلا سکتے, لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے مکے کی اس گرم سرزمین پر کسی خاندان کے جانور چرانے پڑے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا اور آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اسے بیچ کر آتے تھے اور اس میں سے کمیشن انہیں ملتا تھا. وہ آپ ملازم تو نہیں تھے، البتہ تاجر بھی نہیں تھے. ہوتے ہوتے نوبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو منتقل ہونے پر آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت ایک اعتبار سے ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ جس شہر میں آپ مبعوث فرمائے گئے اس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا بھی ممکن نہ ہوا. لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہی در حقیقت ایک زینہ تھا، ایک سیڑھی تھی کہ جس سے آپ کامیابی کی طرف بڑھے. اگر ابو طالب زندہ رہتا اور وہ اپنی سپورٹ جاری رکھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو پروٹیکٹ کرتے کیے رکھتا، تو وہ سٹیٹس کو مینٹین ہوتا جیسے اس نے قریش کے مقابلے میں ڈٹ کر ایک تنگ گھاٹی کے اندر محصور ہونا پسند کیا، لیکن اس نے قریش کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کیا. تین سال کا مقاطعہ، تین سال کا بائیکاٹ ہوا اور خاندان بنو ہاشم ایک تنگ گھاٹی کے اندر محصور ہوا، قید رہا. سن 1090 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاندان بنو ہاشم کی اسیری ختم ہوئی. آپ اس بائیکاٹ سے نکلے. محرم سن 790 سے لے کر محرم سن 1090 تک یہ بائیکاٹ جاری رہا شب ابی طالب. 1090 میں باہر آنا نصیب ہوا، لیکن دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لی. ایک حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو غیر معمولی نعمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے ابو طالب کا انتقال ہو گیا جس نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اب اللہ کو منظور تھا کہ یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے، ختم ہو گئی. ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. ظاہر ہے یعنی آج بھی آپ وقتاً فوقتاً تصاویر دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان کے فلاں بزرگ فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد فیصل صالح حیات کی دستار بندی ہوئی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے والد کا انتقال ہوا تھا تو ان کی دستار بندی ہوئی تھی بطور خاندان کے سربراہ کے. تو وہ نظام کے جو اس وقت تھا اس کے کچھ باقیات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نظام پوری طرح رائج تھا. ابو لہب نے موقع پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ سے ایسے یعنی بنو ہاشم کے بڑوں کو دعوت پر بلا کر انہیں کھانا کھلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بلایا اور ان سے کچھ سوال کیے بڑوں کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں، عبد المطلب کے بارے میں، اور کہا کہ دیکھو وہ شخص کے جو تمہارے بڑوں کو سمجھتا ہے کہ وہ نجات پانے والے نہیں ہیں، تو کیا اسے تمہارے خاندان میں رہنے کا حق حاصل ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ بالکل نہیں. اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم
ایکسپل کرتا ہوں خاندان سے، خاندان بنو ہاشم سے باہر نکالتا ہوں. اب مکے میں آپ نہیں رہ سکتے تھے اس لیے کہ مکہ ایک ہی قبیلے کا شہر تھا. آپ خاندان بنو ہاشم سے نکالے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ گویا قریش سے بھی نکل گئے. آپ نے ایک دو لوگوں سے اسائلم کا تقاضا کیا، پروٹیکشن مانگی، انہوں نے نہیں دی، آپ طائف تشریف لے گئے اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. آپ کو واپس مکہ مکرمہ میں ایک مشرک کی پناہ، مطم بن عدی نامی ایک مشرک تھا، شریف آدمی تھا، اس کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑا ہے. طائف کا واقعہ جو ہے یہ سن 1190 کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر معراج ہوئی ہے اور معراج کے بارے میں کئی دفعہ اسی ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر ایونٹ کو اس جد و جہد کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، اس مشن کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، ارینج کیا ہوا ہے جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوں. لہذا معراج ہوئی ہے رجب کی 27 شب اور اس کے 4 ماہ کے بعد، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور 5 مہینہ ذوالحج کا ہے، اس کے آغاز ہی میں حج ہوتا ہے. اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، کے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا، انہیں ایمان لانے کی دعوت دی، وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے معلم اور مدرس کے طور پر، مقری کے طور پر، قرآن پڑھانے والا قاری. انہوں نے کچھ اس طرح انہیں قرآن مجید پڑھایا، ان کے دلوں میں اتارا، ان کے خون کا جوس بنایا کہ وہ کاشتکار لوگ شیر بن گئے. اور اگلے سال وہ ایک پیشکش لے کے آئے اور وہ پیشکش کیا تھی، وہ قریش کے سرماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا. اس لیے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرے، جو شخص بھی، جو قبیلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرے، وہ گویا قریش کی دشمنی مول لیتا ہے. عرب کے سورما، عرب کے رساگیر قریش تھے اور قریش سے دشمنی لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پوری دنیا کی دشمنی مول لے لی. تو نبوت کے 13 سال جو حج ہوا ہے اس میں 75 افراد یثرب سے آئے ہیں، ان میں 3 خواتین بھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. ربیع الاول 1490، یہ نبوت کے 14 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ طائف کا واقعہ ہے. اور طائف کا واقعہ وہ زیادہ فور فرنٹ پر آیا ہے اور اس کے پیچھے جو اصل واقعہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم سے نکالا جانا تھا، جو ابو لہب نے کیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا. دوسرا اہم ایونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ صلح حدیبیہ ہے. عام طور پر جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا ٹیکسٹ بک میں جو ہمیں سیرت پڑھائی گئی ہے اس میں جنگوں کے تذکرے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، اور پھر صلح حدیبیہ ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہے. اسی طرح ٹیکسٹ بک کے اندر مکی زندگی میں حضرت حفصہ کا تذکرہ ہے، شبی ابی طالب کا تذکرہ ہے، اور پھر ہجرت مدینہ کا تذکرہ ہے. صلح حدیبیہ کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی. صلح حدیبیہ جو ہے وہ ذیقعدہ کے مہینے میں ہوئی، جس کے لیے آج میں نے یہ موضوع باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم سے نکالا جانا ہے. اور کسی شخص کے لیے عرب کے اس معاشرے میں خاندان سے نکالا جانا، اب وہ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک اسے کوئی پناہ نہ دے. ماضی قریب میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس طرح کی چیز کا کہ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ وہ عرب کے پیدائشی سٹیزن تھے، لیکن کویت اور عراق کی جنگ کے بعد، کیونکہ اس جنگ میں سعودی عرب نے انوائٹ کیا تھا امریکہ کو کہ وہ اپنے اڈے بنائے اور کویت کی مدد کرے، اسامہ بن لادن نے تقاضا کیا سعودی حکومت سے کہ اب امریکہ کو وہاں سے نکالیں ورنہ یہ یہاں پر پکے پاؤں جما لے گا، جنگ ختم ہو گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب امریکہ تو ظاہر ہے بڑی پلاننگ سے وہاں آیا ہوا تھا، اس کا نکلنے کا کوئی ارادہ تھا نہیں، لہذا انہوں نے سعودی حکومت کو پریشرائز کیا، پرسویڈ کیا کہ اسامہ کی سٹیزن شپ کینسل کر دیں. اب جب اسامہ سعودی سٹیزن نہیں رہے تو معلق ہو گئے، اب انہیں کوئی اور ملک پناہ دے تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں، تو سوڈان نے انہیں پناہ دی. اور سوڈان کا وہ ناطقہ بند کیا امریکہ نے کہ سوڈان کو معذرت کرنی پڑی اسامہ بن لادن سے کہ پلیز وی آر سوری کہ ہم آپ کو پناہ دی تھی ہم نے، لیکن ہمیں یہ بڑی ایکسپینسو پڑ رہی ہے، تو پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں. دھکا نہیں دیا لیکن ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں. تو ادھر ملا عمر، اللہ تعالیٰ ایک سٹیج سیٹ کرتا ہے نا، کہ ادھر سے وہ ہو رہا تھا کہ سوڈان ان سے معذرت کر رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے سٹیج سیٹ کی کہ ملا عمر نے جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی افغانستان میں، انہوں نے اسامہ بن لادن کو بنا دے دی. اب کیا ہو گیا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اپنا دشمن نمبر ایک ڈکلیئر کیا تھا، اب سارا کا سارا غصہ جو ہے امریکہ کا وہ افغانستان کی طرف کنورٹ ہو گیا طالبان کے خلاف، اور امریکہ نے طالبان سے تقاضا کیا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرو. ملا عمر نے کہا کہ جی آپ بتائیں، ثابت کریں کہ وہ مجرم ہے، ہم اسے سزا دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارے حوالے کرو. تو ملا عمر نے ملک بھر سے جو مفتیان کرام تھے ان کو بلایا مشورہ کے لیے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس وقت کیا کروں. مفتیان کرام نے یہ تو فتویٰ نہیں دیا کہ آپ ضرور نکال دیں اسے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسامہ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے خود ہی. لیکن ملا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہرگز نہیں، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، اگرچہ دینی اعتبار سے ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم اسامہ کو یہاں سے نکال دیں، لیکن یہ ہماری روایت ہے پٹھانوں کی کہ ہم اپنے مہمان کو دھکا نہیں دیا کر دے کے جاؤ. اسے کیا ہوا، امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے سارے الائز کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا 2001 میں، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا آپ کو معلوم ہے کہ طالبان نے انڈر گراؤنڈ زیر زمین جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر گوریلا وار لڑی انہوں نے, اور اس گوریلا وار کے نتیجے میں انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی. آج دنیا میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے گا کہ فال آف افغانستان, فال آف کابل کے طالبان نے زیر زمین جا کر انہیں وہ واک اوور دے دیا امریکہ کو. تو بظاہر کیا تھی, وہ امریکہ کی فتح تھی, لیکن حقیقتاً وہ امریکہ کی فتح نہیں تھی, وہ طالبان کی فتح تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان بنو ہاشم سے نکالے گئے, اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک زینہ بنایا کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور مدینہ منورہ کی آپ سیرت جو ہے آپ اس کا جائزہ لیں تو رمضان سن ایک ہجری میں, یعنی ہجرت کے ٹھیک ڈیڑھ سال کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے. اس کے 13 ماہ کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوا, لیکن چھوٹے موٹے مارکے تو بے شمار ہیں. اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے. غزوہ خندق کیا ہے؟ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یعنی دو فریق ہیں نا اس کے, قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کیونکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ پورے عرب کے جو مشرک قبائل تھے ان کو لے کے آئے تھے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب اس کی جمع ہے. تو اس اینگل سے دیکھیں تو وہ غزوہ احزاب ہے کہ قریش اپنے سارے الائز کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیسے کیا؟ آپ نے خندق کھودی. اس زاویے سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے تو غزوہ خندق ہے. یہ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں, غزوہ خندق اور غزوہ الاحزاب. ایک مہینے کا محاصرہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی. آپ اندازہ لگائیے نا کتنی ایکسپینسو وار ہوگی یہ قریش کے لیے, مشرکین کے لیے, کہ 10,000 کا لشکر ہو, روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے, کتنا اناج وہ کھاتے ہوں گے, یہ سب کچھ ذہن میں رکھیے گا. لیکن بہرحال یہ اسی زمین پر یہ واقعہ پیش آیا. امریکہ کو افغانستان کی وار کتنی ایکسپینسو پڑی ان ٹرمز آف فائنینسز, اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے گا. بہرحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے, اور بظاہر جو ہے وہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ دنیا کی سپر پاور, بلکہ سپریم پاور, وہ نہتے طالبان کے ہاتھوں شکست کھا گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہوا کہ جب قریش چلے گئے, راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی, تیز آندھی آئی, سردیوں کے دن تھے اور مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈ پڑتی ہے, ان کے شامیانے اڑ گئے اور ان کو آگ لگ گئی. اس لیے کہ ظاہر ہے صبح ناشتہ کرنا تھا, کھانا کھانا تھا, اس کے لیے وہ دیگیں چڑھی ہوئی ہوں گی, اور راتوں رات وہ سارا کا سارا جو 10,000 کا لشکر تھا وہ غائب ہو گیا. اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لاسٹ موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کے آیا تھا, اب ہم پیش قدمی کریں گے. لیکن اس کی تمہید کیا بنی کہ ذیقعدہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, یا شوال کے آخری دنوں میں, کہ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آپ نے کعبے کی چابی حاصل کی ہے اور کعبے کے اندر تشریف لے گئے ہیں, اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی کا خواب جو ہے یہ وحی ہوتا ہے, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی بنیاد پر اعلان کیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ آئیں. جو ارد گرد کے مسلمان قبائل تھے مدینہ کے ارد گرد, وہاں پر بھی یہ منادی کرائی گئی. اور ذی قعدہ کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ کا چارج دیا اور آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے. قریش کو بھی اس کی خبر ہوئی اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو بھی خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے ہیں. لہذا بہت سے قبائل نے راستے میں راستہ روکنے کا پروگرام بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قبائل کی طرف سے کوئی وفد آنے لگا تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جو قربانی کے جانور ہیں, قربانی کے اونٹ ہیں, وہ نمایاں طور پر ان کے سامنے کیے جائیں. اور ایک ان کا روایتی طریقہ تھا کہ قربانی کے جانوروں پر ان کی کوہان کو چیر کر ایک خاص نشان بنا دیا کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے, لہذا کوئی اس پر اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا. تو ایسا ہوا کہ وہ قبائل جو راستے میں تھے انہوں نے جا کر قریش سے کہا کہ نہیں, ہم دیکھ کے آئے ہیں, وہ واقعتاً عمرے کے نیت سے آئے ہیں. جیسے ہمارے ہاں پٹھان جو ہے وہ اپنے پاس ہر وقت پسٹل رکھتا ہے, بندوق نہیں تو پسٹل ضرور رکھتا ہے, ایسے ہی عربوں کے ہاں تلوار نیام کے اندر, یہ ان کا نارمل سفر کا سامان تھا کہ جب بھی وہ سفر پر نکلیں گے تو تلوار ان کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر تلوار نیام کے اندر ہو تو یہ جنگ کی علامت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی سوائے ایک تلوار کے, جو ان کا ایک نارمل یعنی سفر کا سامان ہے اور وہ بھی نیام کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور طے کیا کہ قریش کو پیغام بھیجا جائے, ان سے جا کر نیگوشیٹ کیا جائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش تک ان تمام خبروں کے پہنچنے کا اہتمام تو کر دیا تھا اور قریش نے اس کو نیگیٹولی ریسپونڈ کیا تھا. جب ایک قبیلے نے ان کے سردار نے جا کر قریش کو کہا کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں, ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں, تم ان سے بات تو کر لو, تو قریش نے بہت متکبرانہ انداز میں ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں بات بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود قریش کی طرف پیغام بھیجیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر جا کر نیگوشیٹ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو وجوہات کی بنیاد پر حضرت عثمان کا نام سجیسٹ کیا. ایک تو یہ کہ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں اور اس وقت بنو امیہ میں ابو سفیان جو ہے وہ کیونکہ بنو امیہ سے ہے اور وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے قریش کو, تو وہ زیادہ انفلوئنشل ہے. اور دوسری یہ بات بھی انہوں نے کہی, حال ہی میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ عثمان جو ہے یہ وزادار آدمی ہے, ظاہر کھاتے پیتے آدمی تھے, ذرا اچھا لباس پہنتے تھے, ذرا جو اونچی محفلیں ہیں ان میں بیٹھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سٹریٹ فارورڈ آدمی تھے اور نیگوشیشن کے لیے اگر کوئی سٹریٹ فارورڈ آدمی جب نیگوشیٹ کرنے کے لیے جائے گا تو وہیں پر لڑائی ہو جائے گی. ذرا ٹھنڈے مزاج کا آدمی جو ذرا گفتگو رکھ رکھاؤ کے ساتھ کرے وہ جا کر نیگوشیٹ کر سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر اپنے قریش کی طرف بھیجا. قریش نے ذرا استادی لگائی, استادی یہ لگائی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ پہلے آپ عمرہ تو کر لیں. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں عمرہ نہیں کروں گا, میں جس کام آیا ہوں میں پہلے وہ کام نپٹا لوں, آؤ میں سے گفتگو کروا کے. تو انہوں نے جان بوجھ کر ڈیلے کیا, اچھا ابھی بیٹھتے ہیں, وہ فلانا آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے. تین دن گزار دیے. مزید انہوں نے استادی یہ لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو بڑا سیریسلی لیا کہ عثمان میرا ایلچی تھا, اور امبیسڈر کا قتل جو ہوتا ہے وہ اس ریاست کے خلاف آفینس شمار ہوتا ہے آج بھی. تو عثمان میرا ایلچی تھا, انہوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا, انہوں نے مجھ پر دسترازی کی ہے, اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو, میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے, عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اور 1400 صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی. 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. یہ جو بیعت تھی, ظاہر قریش بھی وہاں پر اپنی سرویلنس کیے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے, اس نے ساری کی ساری سچویشن کو بدلا ہے. اب ان کو پسو پڑے کہ یہ جب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے ہیں, یہ صرف لڑنے کے لیے نہیں, لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو شاید ہم ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. اب آیا پھر ان کا وفد سہیل بن عمر کی قیادت میں. سہیل بن عمر جو تھا یہ نیگوشیشن کا ماسٹر تھا, لہذا اسی کو بھیجا انہوں نے, اور اس نے آ کر نیگوشیٹ کیا اور کہا کہ ہم 10 سال کا نو وار پیکٹ کرتے ہیں, 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے. اور بعض زیادتیاں اس میں تھیں اس معاہدے میں کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, آپ بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے. پھر اگلے سال آپ آئیں گے, بھئی ایک تلوار صرف پاس ہوگی, وہ بھی نیام کے اندر ہوگی, 3 دن تک آپ مکے میں قیام کریں گے اور پھر آپ واپس چلے جائیں گے. ہم ان 3 دنوں میں پہاڑوں پر چلے جائیں گے, اس لیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے دشمن ہماری موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی مان لی, اور ایک شرط یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکے آئے گا, یعنی اسلام چھوڑ کر کفر کافر ہو کر مکے آئے گا, تو قریش پابند ہوں گے کہ اس کو واپس اللہ کہ اس کو واپس نہ کریں. لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر قریش کو چھوڑ کر مدینے جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس قریش کے حوالے کریں, ان ڈسپیرٹی کی بنیاد پر. صرف ایک شک تھی کہ جو برابری کی بنیاد پر تھی, کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلائی بن جائے اور چاہے تو قریش کا ایلائی بن جائے. تو عرب کے 2 قبیلے تھے, بنو خزاع اور بنو بکر, یہ دوسرے کے دشمن تھے. بنو بکر پہلے سے قریش کے حلیف تھے, اس معاہدے کے ہوتے ہی بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کر لی, آپ کا ایلائی بن گیا وہ قبیلہ. قریش کو اس پر بڑا وٹ تھا, اچھا مجبوری تھی, ہم نے معاہدہ کرنا تھا, کچھ تو دینا ہی تھا, تو ایک واحد چیز جو دی تھی وہ لکھنے کے لیے تھی, کرنے کے لیے تھوڑا تھی. اور یوں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بنو خزاع کو سبق سکھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرہ فرمایا, عمرہ قضا, قربانی کی, اور آپ نے تیسرے روز جو جانور ذبح کیے تھے, جو اونٹ ذبح کیے تھے, ان سے قریش کی ضیافت کا پروگرام بنایا. لیکن قریش کی طرف سے پہلے پیغام آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, دعوت کا پیغام پہنچنے سے پہلے, کہ 3 دن پورے ہو گئے ہیں تو آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی روح سے, چونکہ 3 ہی دن طے تھے, لہذا آپ نے ضد نہیں کی کہ کھانا کھا لو پھر شام کو چلے جائیں گے, تو آپ نے فوراً وہاں سے کوچ کا پروگرام بنایا اور آپ واپس مدینہ منورہ آ گئے. اس کے بعد بنو بکر نے بنو خزا کے خلاف اسالٹ کیا, رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, اور قریش کی ریشورنس آشیرواد شامل تھی, قریش نے ان کی مدد کی, اور بنو خزا نے پہچان بھی لیا کہ یہ فلافنا لوگ قریش کے بھی ان میں شامل ہیں, اور ان کے کچھ بندے مار دیا. اب بنو خزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں مہنگی پڑی ہے, تو کیا آپ ہمیں خون بہا دلائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف اپنا الچی بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے, بتاؤ خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا؟ تو انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا, جب انسان فتح یاب ہوتا ہے تو ذرا ایموشنل ہوتا ہے, اور فتح کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو. تو ابو سفیان نے کہا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الجی واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ ابو سفیان کا وہ نشہ اتر گیا اور اسے محسوس ہوا کہ ہی میڈ اے بلنڈر. ذہن رکھیے گا کہ ابو سفیان تاریخ انسانی کے جو بہت بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے, بہت ذہین آدمی, سیاست اس کی گھٹی بھی بھری ہوئی تھی, ایک ایک رگ میں سیاست تھی. یعنی مکہ مکرمہ میں جب قریش کے سردار مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے تو ابو سفیان انہیں روکتا تھا کہ اس سے وہ عام لوگوں کی ہمدردیاں ون کریں گے اور یہ تمہیں تکلیف دے گا. یہ بڑی دور کی بات ہے. یعنی عام سردار تشدد پر آمادہ ہوتے تھے اور تشدد کرتے تھے, ابو سفیان انہیں روکتا تھا کہ اس طرح وہ لوگوں کی ہمدردیاں ون کریں گے. یہ کیا ہے, یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے. لیکن اس موقع پر اسے حماقت ہوئی. تو ابو سفیان چل کر آیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس صلح کی تجدید کے لیے, لیکن مدینہ منورہ میں کسی نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور وہ واپس چلا گیا. اب یہ واقعہ جو ہے یہ 7 ہجری کا ہے, یاد رکھیے گا, اور 8 ہجری میں رمضان کے اندر مکہ فتح ہو گیا. وہ بات جو سورہ بقرہ میں کہی گئی ہے کہ اسا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم, کیا جب کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو, وہ اسا ان تحبوا شیئن وہو شر لکم, اور کیا پتا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کرونا وائرس جو دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے, جو بہرحال ایک مصیبت کی شکل اختیار کر گیا ہے, ایک وبا جو ہے وہ ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کی جان لے چکی ہے, بہرحال ایک پریشانی کا عالم ہے جو دنیا کے اندر اس وقت سارا کا سارا پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے. لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایمان پر قائم ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اچھی خبر لائے گا, مسلمانوں کے لیے اس میں سے خیر برآمد ہوگا. اور عام دنیا کی زندگی میں بھی ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے. ایک صاحب نے بڑی صحیح توجہ دلائی کہ پچھلے کچھ جمعوں سے کچھ انفارمیٹو ہو رہا ہے میرا خطبہ, موٹیویٹو نہیں ہے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے جو میں نے سیرت کے حوالے سے کی ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں ایک عظیم واقعہ صلح حدیبیہ کا پیش آیا تھا, صلح حدیبیہ اپیرنٹلی مسلمانوں کی شکست تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبکی کا معاملہ تھا کہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے گئے اور عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے. اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے, عمرہ کرنے کے لیے جائے, اور کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جائے کہ وہ 9 تاریخ کو عرفات نہ پہنچ سکے, تو ظاہر ہے عرفات تو وہی ہوتا ہے اور اس تاریخ میں ہوتا ہے, اس وقت پر ہوتا ہے, تو اس کا حج تو نہیں ہوتا. اس پر جو مایوسی طاری ہوتی ہے اس کو ذہن میں لائیے. تو صلح حدیبیہ جو تھی وہ ایک شکست تھی, لیکن قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا, اور واقعتاً وہ فتح مبین ثابت ہوئی. اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کیا, عطا فرمایا تھا ایک اسلامی طرز زندگی گزارنے کے لیے, جو کہ ہم نے نہیں کیا. آج بھی ہم تائب ہو جائیں, اپنے طرز عمل کو درست کر لیں, اس سرزمین پر ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, رائج کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں قرآن مجید فذکر بالقرآن من یخاف وعید, ہر اس شخص کو آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ذریعے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. آپ نے یہ کام جاری رکھا, اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا, تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اور یہ ملک جو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا ہے, اس پر اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. جبکہ بالفعل کیا ہے, یہاں پر اسلام کے خلاف کام کرنے جو ہیں وہ آسان ہے, اور سود جو ہے وہ اس طرح پھیلا دیا گیا ہے, اس کا نظام بینکاری کا نظام, کہ اس سے اب نکلنا ہی مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن کیا جب اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے, کام تو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, میرا اور آپ کا کام محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پاکستان کو اللہ کے دین کا گہوارہ بنائیں, یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو. کیا جب پھر یہی پوری دنیا کے لیے اسلام کے غلبے کا ذریعہ بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جو حضرات گھر میں خطاب سن رہے ہیں وہ جلدی سے سنت ادا کر لیں اور پھر مسجد میں تشریف لے آئیں. 1:50 پر انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی, پھر عربی خطبہ ہوگا اور نماز ادا کی جائے گی.